پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر. شب تاریک میں بھی آج آؤ کرسی لے لو. یہ ہمارا بہت پرانا جگری دوست ہے. کیا حال ہے؟ ابھی ٹھیک ہے. آسمان دل پہ غم کے تارے آؤ ادھر. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے. غم کے غم تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے, مختلف غم ہوتا ہے. کسی کو مال کا غم ہے, کسی کو عورت کا غم ہے, لیلا چاہیے. آتے ہیں ہزاروں لڑکے, ہماری فلاں لڑکی سے ہم چاہتے ہیں, اس کو ہم چاہتے ہیں, اور ہم جو ہے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, مر جائیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. لیلا کا غم ہے, کسی کو مولا کا غم ہے. یہ مولا کے غم کی بات ہو رہی ہے. آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر, پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے خطر. اندھیری رات ہو اور تارے بھی نہیں ہو تو کتنی پریشانی ہوگی. پہلے زمانے میں تارے, آج بھی زمانے میں بھی جو جہاز رانی پانی کا جہاز چلتا ہے تو تاروں سے مدد لیتے ہیں, راستہ متعین کرتے ہیں. تو اندھیری رات میں اگر تارے چمک رہے ہوں تو منزل طے ہو جاتی ہے, راستہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ادھر جانا ہے کدھر جانا ہے. اگر ان کے غم کے تارے ہوں تو پھر منزل مقصود پہ آدمی پہنچ جاتا ہے. تو غم کی حالت میں تو جلدی راستہ طے ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ صاحب حسن و غم, مولانا امین صاحب مجھے دیکھیے نا, میں آپ کو دیکھ کے پی رہا ہوں, آپ لوگوں کو دیکھ کے. تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میرا جام ٹوٹ جائے گا, شکستہ ہو جائے گا, بکھر جائے گا. یہ عجب ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ طالبین کی برکت سے مضامین عطا فرماتے. اب یہ علماء حضرات ہیں, میرے لیے خوش قسمتی ہے, سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی صحبت میں مجھے حاضری کی توفیق. کیا بات کہہ رہا ہے؟ اب مولانا امین ادھر دیکھ رہے تھے, میں بھی ادھر ادھر ہو گیا, میرا دل ادھر ادھر ہو گیا. اس لیے مقرر کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. کچھ کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اور بھی ابھی کچھ ہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صاحب حسن و غم جو ہے وہ اللہ کا راستہ جلدی طے کرتا ہے. ایک راستہ ہے عبادات کا, مجاہدات کا. کتنی عبادت کر لے گا انسان, کتنا مجاہدہ کر لے گا اللہ کے سامنے, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور ایک آدمی صاحب حسن و غم ہے, اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے, اپنا دل توڑتا ہے, دل پہ غم کی تلواریں کھاتا ہے, زخم کھاتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, گویا تلواریں پڑ رہی ہیں, زخم پڑ رہے ہیں دل پہ, تو غم آتا ہے. ایسا آدمی اللہ کا راستہ بہت جلدی طے کر لیتا ہے. کم عبادت میں, کم مجاہدات میں اس کا راستہ طے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دل توڑتا ہے اپنا, گناہ سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے, جو سب سے مشکل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے, اور یہ بڑا دشمن ہے, شیطان سے بھی بڑا دشمن. کیسے؟ عجیب علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان, ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا. یہ بتاؤ کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو گیا؟ اس کے نفس نے بہکایا. معلوم ہوا کہ نفس شیطان سے بڑا دشمن. تو نفس کو کچلنا آسان نہیں, مگر جس کو وہ آسان فرما دے, جس کو وہ آسان فرما دے. تو دل کو جو توڑتا ہے, دل ہے جس کا بادشاہ, بادشاہ بادشاہ کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی مزدوری یا اس کا کام، اس کی محنت، اس کے حساب سے اس کو پیسہ ملتا ہے۔ ایک فیکٹری میں پاسبان ہے، چوکیدار ہے، گیٹ پاس بناتا ہے، ایک آدمی سپروائزری کا کام کرتا ہے، دونوں کی تنخواہ برابر ہوگی، اس کی زیادہ ہوگی۔ اس سپروائزر کے اوپر ایک مینیجر ہے، اس کی تنخواہ برابر ہوگی، اور زیادہ ہوگی۔ اس مینیجر کے اوپر ایک باس ہے، اس باس کی تنخواہ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے زیادہ نفع اٹھاتا ہے، برابر تو نہیں ہوتا۔ تو یہ دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے، یہ اعضاء جوارے ہمارے آنکھ کان ناک، ان کا بادشاہ کیا ہے؟ دل۔ دل جب مزدوری کرتا ہے، دل جب زخم کھاتا ہے اللہ کے لیے، تو خدا تعالیٰ اس کو بہت جلدی اپنا خور بتا ہوتا، تیزی سے اس کا راستہ طے کرتا ہے۔ آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہوں اگر، پھر شب تاریک میں بھی طے ہو منزل بے قطر۔ ہر طرف تاریکی ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ادھر گانے بجانا، ادھر فلمیں، ادھر گندگیاں، ادھر یہ بے پردگیاں، ایک طوفان ہے گندگیوں کی، اور نفس بھی تقاضا کر رہا ہے ہم بھی مزہ لے لیں۔ سو آدمی مزہ لے رہے ہیں، ہم کیوں اکیلے رہے ہیں؟ ہم بھی، لیکن اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے، دل اپنا توڑ لیتا ہے، بس پھر کیا بات ہے۔ دل، دل نے مزدوری کی ہے، دل کی مزدوری ان کی سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمت دل کی ہے۔ اب کچھ ہلکا ہو گیا، بشاشت کچھ آئی؟
الحمدللہ،
اب ہنس بھی رہے ہیں، ماشاء اللہ، اب تک اللہ اسے ہلکا۔
آج کے جو اشعار ہے اس میں بھی میں حضرت جی کے نقل بتا رہا ہوں،
ذرا زور سے بولیے، میں کچھ سنائی نہیں، شاید کہ میرے بارے میں کچھ کہا ہے، پورا کہا ہے یا اچھا پتہ نہیں، زور سے تو کہیے کیا فرمایا، کچھ زور سے تو کہیے، اور بھی تو سن رہے ہیں لوگ،
آواز صحیح نہیں،
آواز آپ کی صحیح نہیں ہے، آواز ٹھیک کرو بھائی۔
میں یہ بند کر رہی کہ آج آج کا جو اشعار میں پڑھوں گا،
ایکو بند کر دی،
اس میں بھی حضرت والا لاؤ برکات، ان کی جو ہے میں نقل اتاروں گا۔
شکر ہے نقل اتاریں گے، اور کچھ نہ اتارنا، نقل اتارنا سب تو ٹھیک ہے، میں اپنے مشائخ کی نقل کروں اور کوئی میری نقل کرے، اگرچہ میں قابل نقل نہیں ہوں، لیکن ان کا نیک گمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بنا دے۔
ہم تو نقل ہی اتاریں گے، لیکن حضرت والا کے جو
ایسا کریں اس کو بدل دیں، لفظ کو، نقل کو اتارنے کے بجائے اتارنے کا لفظ جو ہے نا، مجھے بڑا گھبرا رہا ہے،
نقل کروں گا،
نقل کر لوں گا، چلے جائے،
نقل کروں گا،
اتارنے کی بات نہ کروں،
حضرت والا کی نقل کرنے میں جو ہے ایک لطف ہے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا
انشاءاللہ۔
اور پھر نقل، نقل ہے اصل، اصل ہے
نقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اصل عطا فرمائے۔
آمین۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم شاہ محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو میں محب مولائی سیدی و سندی لسان افضل حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامن برکات ان کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان ہے رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم۔
ماشاءاللہ، اللہ والوں کی شان میں یہ اشعار ہے، ان کی رفتار یعنی ان کی چال، ان کا کردار اور ان کی گفتار یعنی بولنا، اس کا عالم کیا ہوتا ہے وہ اس میں بیان۔
جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم،
گلزار کوئی آدمی کا نام بھی ہوگا لیکن گلزار مانے پھولوں کا باغ، پھولوں کا باغ، ایک باغ یہ ہوتا ہے، یہ والا نہیں جو بھی بنا نہیں ہے، اس میں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، باغ صحیح معنی میں پھول کے لیے ہے، سبزہ ہے، صفائی ستھرائی ہے اس میں، اور اس میں مالی بھی ہے، جو مالی اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، کانٹے نکالتا ہے، اور خودرو پودے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، جو پودوں کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، گلے سڑے پودے نکالتا ہے، وہ مالی بھی ہے، اس کی مالی کا ہونا ضروری ہے، مالی نہیں ہوگا تو وہ جھاڑ جھنکاڑ کی شکل میں رہے گا، اگر پھول ہیں لیکن ساتھ میں کانٹے بھی ہیں، گلے ہوئے سڑے ہوئے پتے بھی ہیں، اور گو موت بھی پڑا ہے، مالی ہوتا ہے اس کا چھانٹ رکھتا ہے، خوبصورت صاف ستھرا بناتا ہے، وہ گلزار، کون سا گلزار؟ دل کا گلزار، دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا، دل کا گلزار کیسے بنتا ہے؟ دل کا گلزار بنتا ہے دل کے مالی سے، مالی یعنی شہر، دل کے حالات کی اطلاع کرنا، تب مالی اس کی پھر کاٹ چھانٹ کرتا ہے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تھوڑی رگڑائی کرتا ہے، تھوڑی صفائی کرتا ہے، دل چمک جاتا ہے، گل و گلزار بن جاتا ہے، گناہوں کے کانٹے نکل جاتے ہیں، گلی سڑی یعنی بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، نورانی عادتیں آ جاتی ہیں، اس میں پاکیزہ عادتیں آ جاتی ہیں، تو وہ گلزار، پھر گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، واہ رے واہ سبحان اللہ، پھر سے پڑھیے مولانا شروع،
جب سے ہوا ہے خالق گلشن،
شروع سے،
جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق
گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم۔
سبحان اللہ، وہ کہتے رہو، یہ داد ہم ہمیں نہیں دے رہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دے رہے ہیں، اور حضرت والا دامت برکات ان کو آپ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں،
یہ جو اشعار وہاں پڑھتے تھے نا، ہمارے حضرت کے پاس سروت تھا، سید سروت حسین صاحب، اگر کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو کہتے زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈنڈا کھینچ کے مارے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں، ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھا کر مجھے سبحان اللہ نہ کہے کھینچ کے مارے۔
جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم۔ شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی، شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی، شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم، جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ والوں کے دل کا، دل کے نور کی ایک شعاع اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے مخلوق پہ، تو یہ سورج اور چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے خفیہ رکھ دیا، چھپا کے رکھا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم غیب پر ایمان لائیں، غیب غیب، جو باتیں اللہ اور رسول کی ہیں بغیر دیکھے ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو دولت اللہ والوں کے دل میں دی ہے اس کو چھپا کے رکھا ہو، اگر ظاہر کر دیں پھر کوئی غیب نہیں رہے گا، اور اللہ کو منظور ہے کہ غیب پر ایمان لائیں۔ اس لیے یہ جو فرمایا کہ شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی، جب سے دیا اللہ نے انوار کا، جب سے دل میں اللہ آئے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے، کتنے عالم نظر سے گزرے، کیا پوچھتے ہو؟ یعنی اس بات کو بیان کرنا ممکن نہیں، اس لذت کو، اس کیفیت کو، اس کی قیمت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں، ان کا ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ ایسے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے، ایسے اس بات کے کوئی مثال نہیں ہوں گے۔ اس لیے الفاظ بھی ان کے سامنے ہیج، الفاظ سے بیان نہیں کر، جس کے دل میں وہ آتے ہیں وہی جانتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بوئے آن دلبر جبر رامی شبت، این زباں ہا جملہ حیرامی شبت۔ بازی جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں نہیں، تھوڑی تھوڑی
تھوڑی بہت۔
ہاں تو بوئے آن دلبر، دلبر میرے دلبر کی خوشبو جب عرش اعظم سے میرے دل میں آتی ہے، میرے پاس آتی ہے۔ بوئے آن دلبر جبر رامی شبت، جب اڑ کے میرے محبوب کی خوشبو میرے دل میں آتی ہے، میرے رگ و جان میں جمع جاتی ہے، تو تمام عالم کی زبانیں حیران ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس لذت کو، اس کیفیت کو کیسے بیان کریں۔ لغت بیان نہیں کر سکتی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی۔ ہمارے لذت کے شعر، اللہ ہم سب کو اس دولت سے سرفراز فرمائے۔
شاء
شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک شعر کہا جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے سنا تو فرمایا کہ خواجہ صاحب اگر میرے پاس 100,000 روپیہ ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا ہدیہ اس شعر کے اوپر تو وہ میں بعد میں سناؤں گا قصہ وہ شعر پہلے یہ سن لو کہ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے حضرت طائف صاحب ہے نا ان کے اشعار مولانا طائف صاحب ہمارے حضرت کے خلیفہ خالد اقبال طائف صاحب بہت مشہور شاعر ہیں تو انہوں نے ایک شعر کہا ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کی شادی میں خاص تھے میرے مرشد ثانی انہوں نے فرمایا ان سے کہ اگر میری جیب میں 100,000 روپیہ ہوتا تو میں آپ کو دیتا تو وہاں ایک ہمارے دوست ہیں ہمارے حضرت کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے بہت حاضر جواب تو انہوں نے کہا حضرت جو قسمت جو جیب میں ہے وہی دے دیجیے تو اس وقت میرے دل میں آیا کہ ان اشعار کے انتخاب پہ اشعار تو میرے حضرت کے اس انتخاب پہ میں ان کو 100,000 روپیہ پیش کروں لیکن نہ میں وہ دے رہا ہوں نہ باقی جو جیب میں وہ بھی نہیں دے رہا مجھے بھی تو خرچے کے لیے چاہیے
لیکن حضرت والا کی واہ واہ ہمارے لیے کافی ہے
اصل تعریف اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے
شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی
سن لو کیسے تم لوگ بے حس لوگ ہو جب نے کہا کہ وہ شعر سناؤ مجھے وہ شعر یہ تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی یعنی دل تمام غیر سے پاک ہو گیا اللہ اب تو آپ ہمارے دل کو اپنا مسکن بنا لیجیے اس شعر سے حکیم الامت نے فرمایا آپ لوگ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو ہم نے کہا شعر سناتا ہوں بس بیٹھے ہیں سنا ہے ٹھیک ہے نہیں سنا ہے کوئی بات نہیں السلام علیکم کل جا کے سو لمبی تان کی تان
اصل میں سب اسی میں ماں ہو گئے
ہاں یہ تعبیل اچھی ہے اچھی
شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی شمسو قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم
اور جگہ اتنی ساری ہے ٹانگیں ٹھیک کرو مجھے پریشانی ہو رہی ہے تم تنگی سے بیٹھ رہے ہو پریشان میں ہو رہا ہوں صحیح سے کھل کے بیٹھو سیدھے میری طرف رخ کرو کتنی جگہ ہے بس بس اب آرام ہے کہ نہیں تم مجھ کو کیوں پریشان کیا اتنی دیر اور آگے ہو جاؤں تو گھٹنوں سے گھٹنا نہیں ملاؤ یہ کوئی اس میں کوئی ثواب نہیں آپ تھوڑا یہاں آپ سیدھے ہو کے بیٹھو بس آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں بس آرام سے بیٹھو
یہ ہمارے حضرت والا دعوت برکات عمر علیہ جب نماز پڑھ کے فرید بھائی کے گھر تشریف لے جاتے تھے ہم سب پیچھے پیچھے ہوتے تھے تو اس وقت حضرت والا دعوت برکات ان کی تو چال ہے رفتار ہے کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو نہیں لگتا تھا لگتا تھا نہیں لگتا تھا
اللہ ایسا بنا دے
بس یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اگلا شعر ذرا سماعت فرمائیے
دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو پتار کا گفتار کا کردار کا عالم رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم.
اب سنو ان کو یہ جس کو چاہے دیکھیں سمجھیں جو چاہے. میں اپنے مرشد کو دیکھا اور جن لوگوں نے ہمارے مرشد رحمہ اللہ کو دیکھا رات کو کھانے کے بعد خاص طور سے, کیونکہ میں تو میرا تعلق حضرت والا رحمہ اللہ سے تب ہوا تھا جب حضرت علیل ہو چکے تھے, فالج ہو چکا تھا, تو سہارے کے بغیر حضرت نہیں چل سکتے. لیکن حضرت میرزا رحمۃ اللہ علیہ سے اور لوگوں سے سنا کہ حضرت کی چال ایسی ہوتی تھی کہ حضرت کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی رفتار مبارک ایسی ہوتی کہ کوئی آپ کو پا نہیں سکتا, اور حالانکہ آپ تکلف سے نہیں دوڑتے تھے, دوڑ نہیں رہے ہوتے تھے, آپ کی چال مبارک ایسی تھی. تو ایسی ہی ہم نے سنا کہ حضرت, اور جب کھانے کے بعد حضرت کا معمول شریف تھا کہ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہیں. چہل قدمی کے معنی 40 قدم, چہل معنی 40 40, چہل حدیث ہوتا ہے. اب چہل حدیث بعض لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں چہل حدیث کیا, چہل معنی 40, فارسی میں 40 کو کہتے ہیں چہل. تو چہل قدمی معنی 40 قدم چلنا, 40 قدم اس نیت سے چل لینا, دو نیتیں کر لو اس میں کہ اللہ ہمیں جہاد کے لیے طاقت دے, اور صحت کے لیے بھی نیت کر لو اور سنت کی بھی نیت کر لو. تو رات کو کھانے کے بعد حضرت چہل قدمی فرماتے ہیں. تو چہل قدمی میں بھی حضرت کی چال کیا تھی کہ آپ دیکھتے رہے, نگاہ ہٹتی نہیں, ایسی پیاری چال, حالانکہ سہارے سے چلتے رہے. اور گفتار تو آپ نے بیانات حضرت کے سنے ہی ہوں گے, کیسا کیسا بیان کہ آدمی کوئی آنکھ ایسی نہ ہوتی جو تر نہ ہوتی, رفتار کا گفتار کا کردار کا, یہ اللہ والوں کے شان کردار بھی ایسے, ہر ایک سے محبت کرنا, ہر ایک کی تعلیم کے خلق کرنا, کسی کو اپنی مجلس میں حقیر نہ کرنا, کسی کی تذلیل نہ کرنا, جو آداب مجلس میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ سب کی سب اولیاء اللہ کے اندر جمع ہو جائے.
دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوز دو.
میں نے اپنے مرشد موجودہ مرشد شیخ الحدیث شیخ علماء حضرت مولانا شاہد المدین صاحب دامت برکاتوں کو دیکھا وہاں مکہ شریف, عمرے کے سفر کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی, تو حضرت کا اعلان سب کو خبر کروا دی ہوگا کہ بھائی انشاءاللہ 11 بجے سب لوگ جمع ہو جائیں, فلاں جگہ عمرے کے لیے جانا ہے. پہلی رات تو ہم لوگ پہنچ گئے, جب حضرت تشریف لائے تو میں قسمیاں کہہ رہا ہوں, میں کوئی بلا یعنی مبالغہ نہیں کر رہا اس میں, قسمیاں کہتا ہوں کہ حضرت کو میں نے بہت غور سے دیکھا. حضرت کی چال ایسی عاشقانہ, تھوڑی سی گردن ایسے جھکی اور ایسے جو عاشقانہ چال ہوتی ہے عمرے کے لیے حاضری کے لیے, ایسی عاشقانہ چال میں نے دیکھی. یہ وہی بات ہے کہ جس کے دل میں مولا آ جاتا ہے اس کی چال بھی بدل جاتی ہے, اس کا حال بھی بدل جاتا ہے, اس کی گفتار بھی بدل جاتی ہے, اس کے انوارات کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کی دنیا بدل جاتی ہے, اس کے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں, اس کے سورج اور چاند بدل جاتے ہیں.
اللہ دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوز دو, دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوز دو, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم. جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, گھر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گھر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، گھر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گھر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم۔
بھائی ایسا شعر ہے نا، سر تم لو اس کے اوپر، ایسا شعر ہے، کیا کہوں میں شعر، کیا شان۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ تصوف کی ابتدا بھی سنت ہے، انتہا بھی سنت ہے، پورے کا پورا راستہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ارے بھائی سنتوں کو ہم خوب اختیار کرو گے نا، ایک سنت یہ ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملا کے ملا۔ ایک آدمی ہے انتہائی تو شروع سے ملتا ہے، سب چہرے سے ملتا ہے، ایک آدمی مسکرا کے ملتا ہے جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مخلوق ایسی ہے جس پہ اکثر لوگ سختی سے سب چہرے سے جاتے ہیں، لال ببو کا وہ ہے بیچاری بیوی، بیچاری بیوی ساری دنیا سے ہنس کے ملیں گے، ہم ساری دنیا سے سوالوں سے ملیں گے، جھک کے ملیں گے، ہاتھ بھی چوم لیں گے، مگر گھر میں داخل ہوں گے تو لال آنکھیں سر پہ چڑھائی ہوئی آنکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتا۔ اس سنت کو اپنائیں گے ہم انشاءاللہ، اب جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیا کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے مسکراؤ اگر وہ خیال خیال، اپنے بھائی بہن کو دیکھ کے مسکرا لو، اپنے دوست یاروں کو مسکرا کے دیکھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، اس کو مسرور کر دینا کسی بھی طریقے سے، یہ بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ تو اگر مسکرا کے دیکھ لو گے تو خوش ہو جائے گا، اس کی خیریت پوچھ لو، اور بھائی کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرا غم گزار ہے، میرا دکھ بانٹ رہا ہے، اس کو کوئی خوشی کی بات کر دو، اطمینان کی بات کر دو کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم دعا کریں گے تمہارے لیے، خوش ہو جائے۔ آپ نے بڑی بھاری عبادت کر دی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے محبوب پاک کو ہم نے راضی کر دیا، اس سنت کو اختیار کر کے محبوب پاک کو ہم نے راضی کر دیا۔ ہر عمل میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، سب سے اونچی نیت کیا ہے، سب سے اونچی نیت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نیت کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی مشقت ہوتی ہے؟ آپ نیت کر لو کہ اے اللہ میں یہ عمل آپ کی خوشنودی کے لیے کروں، جنت کو بھی سامی درجے، اگرچہ جنت کی لالچ کا حکم بھی ہے، جنت کی لالچ کرو، ثواب کی لالچ کرو، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن سب سے اونچی نیت کیا ہے کہ اللہ یہ میں آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں اس بھائی سے مسکرا کے ملتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اپنے دوست اور بے تکلف سے مناسبت والے آدمی سے تو مسکرانا، ہنس کے بات کر لینا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جس سے دل ملتا نہ ہو اس سے بھی مسکرا کے بات کرو، شفقت سے بات کرو، یہ ہے کمال۔ کمال دل نہیں چاہتا پھر بھی مسکرا رہا ہے، یہاں بھی وہی بات آ گئی، دل توڑا ہے نا مولا، کسی سے بغض ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، کوئی ستا رہا ہے، اس سے بھی مسکرا کر، یہ ہے کمال۔ کمال تکلیف پہنچی ہے لیکن مسکرا کے بھی ہے نا، تو یہ ہے کمال۔ کمال تو سب سے مسکرا کر ملنا، اور خاص طور سے اس بےکس اور بیچاری مخلوق۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کرا، میں اپنا ذاتی فرمایا کہ ایک مرتبہ بیان القرآن لکھ رہا تھا. بیان القرآن تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے, بڑی زبردست تفسیر ہے. علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھ کو عربی زبان کے علاوہ کوئی کتاب مجھے میں نہیں دیکھتا تھا, لیکن ایک مرتبہ مجھے ایسا اشکال پیدا ہوا کہ مجھے کسی کتاب میں اس کا حل نہیں دکھائی دیا. میں نے کہا لاؤ دیکھیں بیان القرآن میں کیا لکھا ہے, کیونکہ اردو میں. جب دیکھا تو فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو عوام کے لیے ہے, یہ تو بڑے علماء کے لیے ہے, اور میرا اشکال اس میں فوراً ہی حل ہو گیا. کتنے بڑے اللہ. تو اس بیان القرآن وہ لکھ رہے تھے, روزانہ لکھتے تھے, 1500 کتابیں تصنیف کی ہیں عقیب الامت. ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے وقت میں ان کی برکت ڈال دیتے ہیں. 1500 کتابیں اگر حساب لگاؤ تو زندگی ان کی 70-75 برس کی تھی. اس میں اگر لگاؤ تو روزانہ کتنے صفحات بنتے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے صفحات کوئی لکھ سکتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ مجھے کسی تقریب میں جانا ہے, موتا میں, یا کسی کی تعزیت کے لیے یا کسی کی عیادت کے لیے. تو صبح کو جو ہے آپ مرغیوں کا دڑبا کھول دیجیے گا, وہ دانا چگ لے گی. کہا ٹھیک ہے. تو بھول گئے. صبح ہوئی, بیان القرآن لکھنا شروع کیا, بھول گئے مرغیوں کا دڑبا کھولنا. اب بیان القرآن لکھنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی دل میں نہیں آ رہا, کچھ دل میں نہیں آ رہا, قلم نہیں چل رہا, دل نہیں چل رہا. کیا بات ہے. تو پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی تنبیہ فرما دیجیے. کیا بات ہے, آخر کیا مجھ سے ایسی سرزد ہو رہی ہے خطا. تو دل میں خیال آیا کہ ہماری ایک مخلوق ہے, وہ بھوکی ہے. تم وہ کہہ گئی نہیں تمہاری اہلیہ کہ اس کو کھول دینا, ہماری مخلوق بھوکی ہے, اور تم یہاں بیان القرآن. فوراً گئے اور جا کے جلدی سے دروا کھولا. کھولنے کے بعد مرغیاں نکلی, اپنا دانا چگنے لگی. اب جو آ کے بیان القرآن لکھتے ہیں تو دل جاری ہو گیا, علوم آنے لگے. تو یہ قصہ سنا کر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مرغی جیسی ایک حقیر مخلوق کو ستانے سے علوم آنے بند ہو گئے, انوارات کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہیں, اس کو ستانے پر پھر کیا ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے باعشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرتاؤ.
گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار.
حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں, مفہوم کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت فرمائیں گے, پھر اس کے بعد جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست ایک مرتبہ اور مجھے اجازت دے, پھر اجازت مل جائے گی شفاعت, پھر اس کے بعد بہت لوگ نکال کے جہنم میں سے جنت میں آپ کی شفاعت سے نکل جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یا اللہ مجھے اور شفاعت, پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر درخواست کریں گے یا اللہ جو رہ گئے ان کو بھی میں مجھے شفاعت کا حق دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اب ہماری رحمت دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے جن کے ایمان کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا. فرشتوں کو بھیجنے ہیں. وہ رحمت خداوندی کی کیا بات ہے. عرش اعظم پہ اللہ تعالیٰ نے لکھوائی ہوئی ہے یہ تقریر. عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت اور غضب میں دوڑ ہوئی، میری رحمت سبقت لے گئی، رحمت میری بڑھ گئی. یہ وہ رحمت کا تذکرہ ہے. واہ واہ.
جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے ہوا ہے حال سے گلشن سے رابطہ، جب سے ہوا ہے حال سے گلشن سے رابطہ، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم، گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم.
بعد سنت والا ایک مطلب اور سنائی، ایک مرتبہ سے مراد دو تین مرتبہ اور سنائی.
یہ والا، یہ والا
اتباع سنت والا.
گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم، دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی مزہ آیا، بہت نفع ہوا، ماشاء اللہ، بہت ہی نفع. آپ کو میں ہر وقت میرے مرشد کی تصویر گھومتی رہی. واہ واہ واہ. ہاں، ایمان تازہ ہو گیا، روح تازہ ہو گیا، ماشاء اللہ. اس کے بعد کچھ کہنے کا میرا جی نہیں، چھٹی کرے میرے ساتھ، کام پہ بھی جانا ہے لوگوں کو. اللہ اللہ اللہ. سمجھ کر کوئی نسخہ دینا، جلدی سے کوشش کرتا ہوں. باتیں میں سوچ کے آیا تھا، لیکن یہ ظالم لوگ ایسے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں سب بھول جاتا ہوں. یہ ظالم ہے، ظالم یہ ظالم جو ہے، یہ گالی نہیں ہے نہ خدا نہ خاصا، یہ عشق و محبت کی بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل، یہ ساری خلقت تو انکار کر رہی ہے. پہاڑ جیسی بڑی بڑی چیزیں، سمندر جیسی بڑی بڑی چیزیں، آسمان جیسی اتنی بڑی مخلوق کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ آپ کی شریعت کا باہر ہم نہیں کرتے. یہ ظالم مٹی کا 6 فٹ کا آدمی اور یہ کہہ رہے ہم لے لیں گے. کہتا ظالم جائز ہے. محبت دشنام محبت کہتے ہیں، دشنام مانے گالی، لیکن یہ دشنام محبت. محبت عاشق مجاز سے پوچھو اس لفظ کے معنی، کیا ظالم ادا ہے، کیا کافر ادا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی جو ہے وہ اتنی حسن سے حسن کی باریکیوں کو سمجھتا نہیں، مولوی زیادہ سمجھتا ہے. مولوی حسن و عشق کو عام آدمی سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن خدا کے خوف سے رکا رہتا ہے. یہی ہے ولایت، تقاضے کا آنا لیکن اس پہ عمل نہ کرنا، یہ ہے ولایت کرانا. جو آدمی کہے کہ ہمیں تقاضا ہی نہیں آتا، وہ تو ہجڑا ہے. تو ہجڑے کو ولایت خاصہ نہیں ملے گی، یاد رکھنا. جو آدمی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بلکہ ای میل ہے، تو اس کو ولایت خاصہ نہیں ملے گی. کیونکہ ولایت خاصہ ملتی ہے تقاضے کو دبانے سے. جب تقاضا ہی نہیں تو دبائے گا کیسے؟ جنگل میں چلے جاؤ تو وہاں کس سے نظر بچاؤ گے؟ درختوں سے، پتوں سے. ان کو تو خوب دیکھو، اللہ کی کاریگری اور ان کی تعریف کرو. لیکن کمال جب ہے کہ جب گناہ کا موقع ہے، گناہ کا تقاضا بھی ہے، پھر بھی اللہ کے خوف سے بچ جانا، یہ ہے ولایت. یہ اللہ کا ولی. آج تھوڑا سا وقت دے دینا مجھے، بہت اہم مضمون بیان کیا تھا بدھ کے دن. بدھ کے دن میں اور اتوار کے دن میں بیان کرتا ہوں، وہاں وہ خاص خاص بیان ہوتا ہے کوئی خاص موضوع پہ. مگر آپ لوگ کو سنتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے گھر ایک ہوسٹنگ لے لو یو فون کی اور وہاں سے ہم مفت میں سناتے ہیں. مفت میں انڈا ڈبل روٹی مکھن دے رہے ہیں، وہ بھی کوئی نہیں لے رہا ہے. اب ایسے لوگوں کا ہم کیا علاج ہے؟ لیکن وہی مضمون آج دوبارہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. تو بدھ کے دن تو خاص خاص کوئی اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد کی دعائیں تھیں، کوئی کیا بات تھی ان کی برکت سے اچانک عصر کی نماز سے پہلے مجھے اچانک داڑیا پیدا ہوا کہ یہ 3 گناہ جو ہمارے بزرگوں نے اس پر خاص زور دیا ہے بچنے کے لیے، اس پہ کچھ بیان کر رہے ہیں. اسی وقت حالانکہ مجھے آرام کا شدید تقاضا تھا، کھانے کے بعد اگر میں تھوڑی دیر آرام نہ کروں تو میری طبیعت سارا دن غیر رہتی ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی توفیق سے میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اسی وقت یہ پرچہ لکھنا شروع کر دیا. پھر بہت ساری باتیں، پھر میں نے رات کو یہ بیان کیا. الحمدللہ بہت لوگوں کو نفع ہوا. تو میں پہلے سورہ حجرات نکالیے گا. سورہ حجرات، بعض بڑے بڑے گناہوں میں ہم عام طور پر مبتلا ہیں، عام طور پر جس کا ہمیں اکثر احساس نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. پھر لوگ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ والوں سے تعلق بھی ہے، کہتے ہیں کیا بات ہے کہ ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی، دل میں اندھیرا کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی کل کی بات ہے، میں اپنے دوست ہمارے ہاشم صاحب، تو وہ میں گھر سے آیا تو دیکھا میرے دامن پہ کچھ چھینٹیں آ گئی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کہاں سے آ گئی، ابھی صاف کپڑے پہن کے آیا ہوں گھر سے. پھر میں خیر وہ دس ہوتا ہے صبح 15 منٹ کا وہ دینے بیٹھ گیا، اس کے بعد مجھے بے چینی لگی رہی کہ جلدی سے کسی طرح اس کو صاف کر لوں. پھر میں اٹھا وضو کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے میں نے اپنے کپڑا قمیض کا دامن میں نے صاف کیا. صاف کرتے کرتے مجھے خیال آیا اب اپنے بزرگوں کی بات، فرمایا کہ دیکھو ظاہری گندگی ہمیں نظر آ جاتی ہے، اس کے دور کرنے کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، ذرا سا ڈبا لگ جاتا ہے دور کرنے کی فکر پیدا ہو جاتا، لیکن اندر جو دل میں گندگی بھری ہوئی ہے ہمارے وہ چونکہ نظر نہیں آتا. باطنی گناہ ان کو کہتے ہیں، باطنی گناہ نظر نہیں آتے اس لیے فکر بھی نہیں. اب فکر کیسے پیدا ہو؟ فکر ایسے پیدا ہوگی جب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے. وہ ہے نا جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم, ان کے دلوں کے انوارات جب ہم ان کے درمیان بیٹھیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, اس کا اثر ہمارے قلب پہ آئے گا اور ہمارے دلوں کے اندھیرے کا ادراک ہوگا. اسی وقت حاشم صاحب نے, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے, کیونکہ وہ آج کل ابر آلو موسم میں تو اندھیرا تھا, انہوں نے جیسے روشنی جلائی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو بہت مشکل سے اس کو دیکھ پا رہا تھا جہاں جہاں چیزیں, تو روشنی جلانے سے آسانی ہو گئی, مجھے نظر آنے لگا. پھر دوسری بات اپنے بزرگوں کی یاد آئی کہ ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرے کی پہچان ہوتی ہے روشنی, روشنی کی پہچان ہوتی ہے اندھیرے. اتنی دیر سے میں اندھیرے میں تھا, بڑی مشکل سے میں اس کو دیکھ پا رہا تھا, جیسی روشنی کی انہوں نے فوراً جو ہے مجھے داغ نظر آنے لگ جانے لگتا. تو اس طرح اولیاء اللہ کی صحبت میں اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں, اپنے اخلاق کی خرابی نظر آنے لگتی ہے جو ہمارے باطن کے اندر. اس لیے صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے. جو لوگ وہاں آتے ہیں ان میں اور جو لوگ صرف یہاں بیان سن کے چلے جاتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے. اور پھر ان لوگوں میں بھی دو قسمیں ہیں, ایک لوگ نابا کر کے آتے ہیں, ایک پابندی سے آتے ہیں. مگر پابندی سے آنے والا ایک بھی نہیں ہے دنیا میں. جب جی جہاں آ گئے, جب جی جہاں نہیں آئے. کوئی کام پڑ گیا, کام پہلے کر لیا, اس کو چھوڑ دیا, تو اس میں کام بنتا نہیں ہے. ناغا دے کے ملاقات کرنا عاشقوں کا کام نہیں ہے. مچھلی سے کہو اگر دو دن تو پانی کا ناغا کر لو, پانی ناغا کر, مچھلی ناغا کرے گی؟ ایک لمحے بھی ناغا نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت اپنی عطا فرما دے کہ ناغا کرنا جو ہے ہمیں دشوار ہو جائے. تو پابندی سے جو آتا جاتا ہے اور اپنے دوسرے کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, اس کو پھل ملتا ہے. اور جو آدمی جہاں کام پڑا تو وہاں ادھر ادھر ہو گئے, ایسے آدمی کو نفع کامل نہیں ہوتا. نفع ہوتا ہے, آئے گا نفع ہوگا, لیکن کامل نفع نہیں ہوگا. بہرحال یہ میں آپ کو سورہ حجرات میں کچھ آیات پڑھ کر سنا رہا ہوں. ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھ گناہوں کو منع فرمایا, چھ گناہ. اور ایک اور بات اس کے بعد ایک آیت ہے, اس میں ایک اور بڑے گناہ کی طرف اشارہ ہے. میں یہ پڑھ کر پہلے تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. صدق الله مولانا. دیکھو بھائی, پہلے میں مترجم نہیں ہوں, مجھے عربی نہیں آتی, مگر میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس لیے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ان آیات میں سب سے پہلے گناہ یہ بیان کیا ہے جس سے منع فرمایا ہے. لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, اس کو تذلیل نہ کرے, اس کو حقیر نہ کرے. اور یہ ہم میں بہت ہے, خان صاحب ایسے, پٹھان ایسے, بنگالی ایسے, فلاں ایسے, یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, نص قطعی سے یہ حرام کر دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ ہو. اور فرمایا کہ دیکھو شاید کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک ان سے اچھے ہوں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التقویٰ ہاہونا, تین مرتبہ اشارہ التقویٰ ہاہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے تین ہے. معلوم مطلب کیا کہ دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس لیے اگر کسی کا ظاہری حال اچھا نہ ہو تو ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ یہ برا آدمی ہے, اس کے حقیقت جاننے والے ہم کوئی نہیں. اللہ کے نزدیک اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کون بہتر ہے, سمجھ آ گئی؟ اس لیے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک, تمہارے نزدیک تو حقیر ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہو, اللہ کا وہ محبوب محبوب. اور اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, اور تانے مت دو ایک دوسرے کو, تانے مت دو تم ایسے تھے ایسے تھے, یا تم ایسے ہو ایسے ہو, تمہارے باپ نے یہ کیا تمہاری ماں نے یہ دیا. اکثر مرد اپنی عورتوں کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں کیا دیا, ظالم تم نے لڑکی سے شادی کی ہے یا ان کی دولت سے شادی کی, تیری نظر ان کی دولت پہ لگی, تو نے کمائی ہے وہ دولت. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا 14, 15, 16, 17, 18, 20 سال پالا, اس کو کھلایا پلایا, اس کی تربیت کی, وہ اپنے جگر کا ٹکڑا اس نے تمہیں دے دیا, تم کو شکر نہیں ہے, تم کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی سب سے بڑی دولت تم کو دے دی, تمہاری حریص آنکھیں ان کی دولت پہ لگی, یہ بھی تانے دیتے ہیں تمہارے ماں باپ نے کیا دیا, اس کو یہ دے دیا ہم تم کو کیوں نہیں دیا. ظالم لالچی کتا بنا ہوا, لالچی کتا ہے, تجھے کیا وہ کسی کو دیں, تجھے کیا ان کے پاس دولت ہے, تو نے کیا دیا اپنی بیوی کو, تو ان کی دولت پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں, تو نے کیا دیا اپنی بیوی کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے تانے دینے سے یہاں منع, دو گناہ یہ ہوئے. ولا تنابزوا بالالفاظ, یہ اکثر ہمارے یہاں بیماریاں ہیں اور ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا, اور اس کا مرجع زبان ہے اور اس کا منبع دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولانا آپ کی توجہ چاہیے مجھے, اس لیے کہ میں اس وقت قرآن شریف کی آیات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ یہاں میں نے غلط نہیں کی. تو فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب, کہ لوگوں کو برے برے القاب سے مت پکارو. اس میں دو قسمیں ہیں, ایک تو لقب سے مراد وہ ہے کہ جو آدمی پہلے گناہوں کی زندگی گزارتا تھا اور اب وہ توبہ کر چکا ہے, اس کو تانا دینا اور اس کا لقب, مثلا پہلے چوری کیا کرتا تھا اب وہ توبہ کر چکا ہے اب اس کو چور کہہ کے پکارنا, پہلے شراب پیتا تھا اب وہ توبہ کر چکا ہے, یا پہلے بدمعاشی کرتا تھا اب وہ توبہ کر چکا ہے, پہلے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اب وہ اب توبہ کر چکا ہے, اب اس کو پرانے گناہ سے نام لینا. تو فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خود اپنے اوپر ظلم کرو گے, تم خود گناہگار ہو, تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس لیے تیسرا گناہ کیا ہے, کسی کو برے القاب سے پکارنا, اور برے القاب کی پہلی قسم کیا ہے کہ اس کو پرانے گناہوں سے کے نام لگا کر پکارنا, اور دوسری قسم کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے, مثلا ایک آدمی گانا ہے اس کو وہ کانے, کوئی بہرا ہے وہ بہرے, کوئی لنگڑا ہے کوئی ہاتھ کا لنگا ہے وہ لنگڑے, کسی کا رنگ کیا ہے وہ کالے. یہ اس طرح سے تحقیر کے الفاظ, یہ القاب اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا, حرام ہے رات سے قطعی قطعی. اور بعض لوگ اپنے آپ کو خود بدنام کرنے کا شوق ہوتا ہے, القاب ایسے رکھتے ہیں کالیا رکھ دیا کالیا, اب خود سے ایسا نام رکھنا ٹھیک نہیں, پہچان کے لیے بعض اوقات ایسے نام یا کنیت رکھی گئی, زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوا تھا. تو پہچان کے لیے تو اگر ضرورت ہو تو آدمی وہ لقب بتا سکتا ہے بھائی وہ کون ایسا ایسا, مگر اس کو بھی طریقے سے بھائی بولا آدمی ہے میں سمجھا نہیں پہچانا نہیں, وہ بولا آدمی نہیں ہمارے بھائی کے پیر میں تھوڑا لوم بھی ہے, اچھا ہاں میں سمجھ گیا, حق حقارت نہ ہو دل میں تب اس کی اجازت. لیکن حقارت سے کسی کو برے لفظ سے پکارنا یہ بالکل سب نص سے قطعی سے حرام حرام. فرمایا کہ اسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد یہ بہت ہی برا گناہ بہت برا گناہ. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور ان گناہوں سے جس نے توبہ نہیں کی, توبہ کے کیا معنی ہے کہ نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا کہ یا اللہ میں نے برے الفاظ سے بھی لوگوں کو پکارا, یا اللہ میں نے تانا بھی دیا ہے, یا اللہ میں نے جو ہے وہ تانا بھی دیا ہے, اور یا اللہ میں نے کسی کا مذاق بھی اڑایا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں شرمندہ ندامت کا ہونا, اور نمبر دو اس گناہ سے الگ ہو جانا یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینا, اور نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا کہ اللہ آئندہ نہیں کرے. تو فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا جس نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی. تین گناہ ہو گئے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو. معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے, ہر گمان گناہ نہیں, نیک گمانی بھی کوئی چیز ہے. نیک گمانی کرنے پر مفت میں ثواب ملتا ہے, اور بدگمانی کرنے پر, بدگمانی کس کو کہتے ہیں کہ اپنے قیاس سے بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی پر کوئی الزام لگا دینا, کسی سے کوئی برائی منسوب کر دینا, یہ ہے بدگمانی. سمجھ آ گئی بدگمانی کیا ہے؟ کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے, بغیر کسی تصدیق کے کسی کو کسی کے خلاف کوئی بات سمجھ لینا, یہ کہہ دینا, یہ بدگمانی. یہ بھی حرام ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک گمانی پر مفت میں ثواب ملتا ہے. اللہ کیا دلیل نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ, بدگمانی پر دلیل مانگیں گے کہ تم نے میرے بندے کے خلاف یہ بدگمانی کی تھی, دلیل. اب مقدمے میں پھنس گیا, دلیل کہاں سے لائے گا, مقدمے میں پھنس گیا. تو فرماتے تھے کہ نیک گمانی پر مفت میں ثواب حاصل نہ کرنے والا اور بدگمانی پہ مفت میں گردن پھنسانے والا کتنا احمق ہے. نیک گمانی کرنا, نیکی کمانا, اور ایک آدمی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, کوئی نقصان بھی نہیں. مثلاً ابھی ہمیں ایک دن پہلے فون آیا کچھ دن پہلے کہ ہمارے یہاں سونے کا زیور چوری ہو گیا, اور ہمیں اپنی ماضی پہ شک ہے, ہم نے اسے ڈانٹ دیا اور اسے نکال دیا. تو ہم نے کہا آپ نے دیکھا چوری کا سراغ نہیں, اب یہ بدگمانی ہو گئی. قاعدہ کیا ہے کہ اپنی قیمتی چیز کو آپ خود تالے میں رکھیں, خود اس کی حفاظت کریں, آپ ذمہ دار. تو دو دن کے بعد وہ چیز مل بھی گئی, زیور تھا, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں گر جاتی ہیں, جھاڑو دی وہ ادھر جا پڑی ادھر جا پڑی. اب یہ بدگمانی حرام ہو گئی, گناہ ہو گیا. پھر اس کی تلافی ہم نے بتائی کہ اس کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی ہم نے تمہیں تم پر شک کیا, تم ہمیں معاف کرو, معاف کرو, اور اس کو کچھ ہدیہ بھی دو, 100, 200, 400 جو تمہاری ہمت اس کو دے دو, کیونکہ تم نے اس کو ٹھیس پہنچائی. تو یہ بدگمانی ہے, دیکھا نہیں اور اس پہ ٹھوس دیا, اس نے چرایا ہوگا. اور یہ چیزیں ہر گھر میں ہیں. ساس بہو پر بدگمانی کرتی ہے, بہو ساس پر بدگمانی کر رہی ہے, نند باوج پہ, باوج نند پہ, ایک جہنم بنا ہوا ہے گھر ان گناہوں کی وجہ سے. ان گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں نفرت اور عداوت پیدا ہو گئی, بھائی چارہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, تمام مومن بھائی بھائی ہیں. بھلا بھائی بھائی کی آبرو ریزی کرتا ہے, اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, آپس میں نفرتیں ہیں, آپس میں عداوتیں ہیں, اسی گناہ کی بدگمانی کی وجہ. تو منع فرمایا کہ ان بعض الظن اسم, بعض قیاس, بعض خیال, گمان گناہ ہوتے ہیں, گناہ گناہ. تو فرمایا ولا تجسس, اب چوتھا پانچواں گناہ ولا تجسس, کسی کے عیب کی ٹوہ مت لگاؤ. یہ جو قانونی ادارے ہوتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں کہ چور کا پتہ لگانا، ڈاکو کا پتہ لگانا، یہ تو تجسس میں رہنا، جاسوسی کرنا ٹھیک ہے، لیکن مومن مومن کی ٹوہ میں نہ رہے کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے، پھر اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی قیمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنا کام کر رہا ہے اس کو کرنے میں. ولا يغتب بعضكم بعضا، یہ بھی بہت بڑا گناہ جس میں عام مبتلا ہے، غیبت. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ارے بھائی دوستو عزیزو، اللہ تعالی ہمیں اپنی انسانیت کی قدر دے دے، اپنی قیمت دے دے کہ انسان کیا چیز ہے، اللہ نے کیا بنایا ہے انسان کو. مولانا جلدی ختم کر دو، میں بات صحیح کر رہا ہوں نا، تو آپ بھی کچھ ذرا مجھے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہہ کے یہ اطمینان دلا دیا کریں گے. بات تھی، تعریف نہیں چاہ رہا ہوں، صرف تعریف چاہ رہا ہوں. وقت ہو گیا سونے کا، تو غیبت غیبت غیبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، تو بہت پاکیزہ ہے، تو بہت خوشبودار ہے، تو بہت محترم اور معزز ہے، لیکن مومن کی آبرو تجھ سے بھی زیادہ ہے. مومن کی آبرو، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اسی لیے حرام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو کوئی رسوا کرے. اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رسوائی کو ناپسند کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ اشد ہے. کیوں؟ فرمایا کہ زنا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، گڑ گڑا کے روکے، اگر یہ بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے، بہت ہی بے غیرتی کا کام ہے، بہت ہی نالائقی کا کام ہے، لیکن ہے اللہ کا حق. اگر اللہ سے معافی مانگ لی تو جس سے زنا کیا اس سے جا کے معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسے ایسے کیا، اس سے اور تکلیف پہنچے گی اور رسوائی ہوگی. اللہ سے معافی مانگ لی، معاف کر دے. لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم ہو گیا تکلیف پہنچ گئی، اب اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہو جائے گا. اور اگر وہ زندہ نہ رہا پھر کیا کرو گے، یا وہ بعد میں نہ ملا پھر کیا کرو گے. اس لیے اس کو زنا سے بھی اشد کہا گیا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے غیبت کی تعریف سمجھ لو، اس سے بھی بڑی غلط فہمی ہے، ذرا ٹائم مجھے دے دو آج، اور آنکھ کھول کے میری بات سن لو، انشاءاللہ تعالی مجھے دعائیں دو، یہ وقت انشاءاللہ قیمتی بن جائے گا. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ جو عیب کسی مومن میں ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کرنا، کہ جس کو وہ بات سنیں تو اس کو برا معلوم، تکلیف، یہ ہے غیبت. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے بھائی میں واقعی وہ عیب ہو تو اس کو ہم بیان کریں تو؟ آپ نے فرمایا، یہی تو غیبت. اگر اس میں وہ عیب نہ ہوا اور تم نے اس کی وہ برائی کر دی، پھر تو وہ تہمت ہو جائے گی، جو دوہرا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ، تہمت لگانا. سمجھ گیا غیبت؟ جی، ہمارے بھائی نے کوئی عیب ہوا اس کو اس کے پیچھے بیان کر رہا. اور فرمایا کہ آگے، ایحبو احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو کہ نہیں؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس سے کراہت دلائی، اس سے تو تم ناپسند کرتے ہو، تو لہٰذا اس سے بھی بچے بھی بچے. اور مردہ بھائی سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ اگر زندہ آدمی یہاں موجود ہو، اول تو آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اس کی برائی کرو، آپ زبان چپ رہے ہیں. برائی غیبت جب ہی کرتا ہے آدمی جب وہ موجود نہیں ہوتا. اور غیبت یاد رکھو، غیبت کرنے والا ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، بزدل آدمی غیبت کرتا ہے. اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ تو غیبت کرتا ہے، کیونکہ اپنے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے جس کی برائی کر رہا ہے. تو اس میں تکبر کا بھی گناہ ہے. جو غیبت میں مبتلا ہے وہ تکبر میں بھی مبتلا ہے. تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اور کسی انسان کو قدرت ہے غیبت سے روک دینے کی, اپنے بھائی کی مدد کرنے کی, کس بھائی کی مدد, جس کی برائی ہو رہی ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کو روک دے کہ بھائی غیبت مت کرو, عیب بیان مت کرو کسی کا, چاہے وہ سیاست دان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, غیبت غیبت ہے. منع کر دیا اس نے, اپنے بھائی کی مدد کر دی, قیامت کے دن دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. جس نے روک دیا اگر اس کو قدرت ہے, اور فرمایا کہ اگر جس آدمی کو غیبت روکنے کی قدرت ہو پھر بھی وہ نہ روکے, ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو پکڑے, اس کا معاوضہ کرے گا کہ میرے بندہ ذلیل ہو رہا تھا, اس کی غیبت ہو رہی تھی, تو انہیں کیوں نہیں روکا قدرت ہونے کے باوجود. اگر قدرت نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے, وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. غیبت سننا بھی حرام ہے, کرنا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا, اور اللہ نے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب الرحیم, امید بھی دلا دی کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو بڑا رحم کرنے والا بخشنے والا ہے. اب آخری یہ بات میں کر کے ختم کرتا ہوں. آگے جو آیت ہے یہ آج کل بہت بڑا فساد اس سے پیدا ہوا ہے, ہمیشہ رہا ہے ہمارے ملک میں, ساری دنیا میں, اور وہ ہے تعصب, نسلی تعصب, زبان کا تعصب, رنگت کا تعصب, برادری کا تعصب. آپ پٹھان ہیں, میں سندھی ہوں, وہ بنگالی ہے, وہ برمی ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے, اے لوگو, ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت, اور تمہارے اندر قبیلے بنا دیے ہیں, قبیلے چھوٹے بڑے قبیلے بنا دے, اور لتعارف, کس واسطے, لتعارفو, کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ دنیا میں ہزاروں مولانا حنیف صاحب ہوں گے. اب مولانا حنیف صاحب نے جو ہے وہ دعوت کھانے چلے گئے, تو اب کون سے مولانا حنیف صاحب, وہ برمی ہے, یہ پہچان ہے. ارے مولانا امین صاحب جو ہے وہ فلاں کام سے گئے ہوئے ہیں, تو کون سے مولانا امین, تو بہت ہیں, فلاں تو نہیں, فلانی فلانی فلاں, بھائی کون سے, مولانا امین صاحب بدنی بدنی, اس لیے بنائے نہ تو رنگت کو اس میں دخل, نہ برادری کو اس میں دخل, نہ زبان کو, نہ نسل کو, نہ قومیت. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ ساری ہماری نشانیاں, کسی کو کالا پیدا کر دیا, کسی کو گورا پیدا کر دیا, کسی کو کچھ زبان دے دی, کسی کو کچھ زبان دے دی, کسی کو کہیں پیدا کر دیا, کسی کو کہیں پیدا کر دیا, یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں. جو اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا, کافر. معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں. فسادات ہو رہے ہیں نا, سندھی پٹھانوں کے فسادات ہو رہے ہیں, یہ کون کرواتا ہے, یہ پیسہ لے کر لڑوانے والے لوگ ہمارے درمیان, اسی تسی کرنے والے, یہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں ایجنٹ, پیسہ لیتے ہیں, جو کام کا وہ کر دیں گے, کسی کو قتل کرنا ہے کر دیں گے, کے لیے کوئی بات ہی نہیں, کسی کو لڑوانا ہے لڑوا دیں گے. تو یہ لڑائی کروانے والے ہمارے سر موجود ہیں, اور قصور ہمارا ہے. میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ کاش کے ہم سمجھیں, ہم ان پر انگلی نہ اٹھائیں, یہ قصور ہمارا ہے, ہم نے دین کیوں نہیں سیکھا. اگر کوئی آتا ہے ہمارے کان میں کہتا ہے یہ سب سندھیوں نے کیا ہے, فوراً اس کو گریبان پکڑ لو, منع کر دو کہ تو نے کیوں سندھی کا نام لیا, یہ کیوں نام لگایا, فلاں قوم ہے جی, فلاں قوم. اگر ہمیں دین کا علم ہوگا تبھی تو ہم منع کریں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں, ارے ہاں ہاں یار یہی ہوتا ہے, ارے ہاں فلاں قوم ایسی ہوتی ہے, ارے ہاں فلاں قوم ایسی. تو میرے دوستو یہ نسلی فسادات اور زبان اور رنگ اور نسل کے فسادات یہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں انسان, کفر تک. اس لیے اسے بہت بچنا چاہیے. یہاں قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے تقوی والا, اللہ کے نزدیک سب سے معزز. اس لیے کسی قوم کو حقیر مت سمجھو, کوئی آدمی برائی کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی برائی کی وجہ سے پوری قوم کو کہہ دینا کہ پوری قوم ایسی ہے، یہ کفر تک پہنچا دے گی، اس سے بہت بچنا چاہیے. اور ہر قوم کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کبھی کسی کو فرماتے سنتے تھے کہ اس نے کہا بنگالی، منع فرماتے تھے کہو بنگلہ دیشی، عزت سے نام بنگلہ دیشی کہو، بنگالی مت کہو، اس میں حقارت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک شخص آئے، حکیم الامت کوئی خط پڑھ رہے تھے کسی بنگلہ دیشی، بنگلہ دیشی اہل زبان نہیں، اردو نہیں ہے، اردو میں خط لکھا، یا وہ جب وہاں حاضر تھے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے اپنا ایک عیب بتانا چاہا حکیم الامت. تو چونکہ بنگلہ زبان اور ہے، اس کا اسلوب اور ہے، اردو زبان کا اسلوب اور ہے، تو انہوں نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت ہم بہت ہانستا ہے، ہنستا ہے، ہنستا کے بجائے کہ میں بہت ہنستا ہوں، انہوں نے زبان کی مجبوری سے کہا کہ حضرت ہم بہت ہنستا ہے. تو ایک مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے بے تربیت، انہوں نے کہا بنگالی لگتا ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ تمہارے اس جملے سے حقارت کی بو آ رہی ہے، جاؤ جا کے دو رکعت توبہ کی پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو، ورنہ تمہارا کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم نے قوم کی حقارت تمہارے دل میں. اس لیے کسی قوم کو حقیر جاننا کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز عزت والا کون ہے، جو سب سے زیادہ شریف، گناہوں سے بچنے والا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک معزز. اور فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، کیوں فرمایا یہاں علیم خبیر؟ اللہ کی شان دیکھو، کلام اللہ کی بلاغت دیکھو. اس لیے فرمایا کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس لیے یہاں علیم خبیر کے اسماء اللہ تعالیٰ نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، تم سے زیادہ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں لکھ کے لایا تھا وہ تو رہا جیب میں، بس دعا کر لو جلدی سے کہ کچھ فائدہ ہوا یار. اب انشاءاللہ آئندہ بدگمانی سے بچیں گے، میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی غیبت سے بچیں گے، زبان کو روک لیں گے. کسی کی برائی کا تقاضا دل میں آئے سمجھ جاؤ کہ شیطان آ گیا، حرام کھلانے، مردہ گوشت کھلانے آ گیا، اسی وقت زبان کو بند کر لو، کوئی خیر کا کلمہ منہ سے نکال دو. اور اس کے علاج بھی ہیں، جس کو یہ مرض ہو غیبت سے نہ رکتا ہو، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات میں جو علاج ہے وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. موقع ہی ہے، غیبت سے بھی بچیں گے اور کسی کو تانا دینے سے، خصوصاً وہی کمزور مخلوق. کمزور مخلوق کون؟ مرغی، مرغی بیوی، اس کا بہت خیال رکھیں گے کہ اس سے بدگمانی بھی نہیں کریں گے اور اس کو ستائیں گے نہیں، آرام سے رکھیں گے. تو بدگمانی نہیں، غیبت نہیں، سالے کی برائی، اس کی برائی نہیں. دوست یار چار بیٹھے، لطیفے سنا لو، ہنس لو، بول لو، برائی کسی کی نہ سناؤ نہ سنو، کریں گے نا انشاءاللہ اس پہ عمل. اور تیسرا کام کیا؟ بدنگاہی، نگاہ نہیں خراب کرنا انشاءاللہ. کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھنا، چاہے وہ گھر کے نامحرم ہو، چاہے بازار کا، چاہے اسمارٹ فون ہو، چاہے کیبل ہو، نہیں دیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو تھوڑے دن کی محنت ہے، جنت میں یہ ساری پابندیاں ختم کر دیں گے اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے تمہاری جو خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی نا، حوریں بھی ہوں گی وہاں جتنا یہ چاہو استعمال کرو، اور بیویاں بھی ہوں گی جو حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. شہوت کے سارے تقاضوں کا انتظام اللہ نے وہاں کر رکھا ہے، ہر خواہش کا انتظام وہاں اللہ نے کر رکھا ہے. ولکم فیہا ما تدعو انفسکم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعو. جو چاہو گے ہو تھوڑے دن صبر کر لو اس زندگی میں بس, اس کے بعد سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر جو شخص یہاں پر محنت نہیں کرے گا وہاں افسوس کرے گا, مگر اس افسوس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے جو پچھلے جمعہ اشعار پڑھے تھے نا, جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام. یہاں اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دو, وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین اب وقت نہیں ہے, اے اللہ آپ ہماری تمام حاجات سے واقف ہیں. اے اللہ مختصر دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے, ہر پریشانی کو دور فرما دے, ہر مسئلے کو حل فرما دے, آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے, اور ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما دے. ہمارے مولانا جلیل صاحب کی ساس صاحبہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے, اور ہمارے حافظ ڈاکٹر عمر صاحب کے والد صاحب بہت طبیعت ان کی ناساز ہے, پلیٹ ویٹ کافی گر رہے ہیں. اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اور اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, اور یہاں کے معاونین چاہے وہ مسجد کے خادمین ہوں اور یہاں کے پاسوان ہوں, کسی بھی خدمت میں ہوں یہاں کا مدرسہ, اور اے اللہ ہمارے جو احباب ہیں ان کے مدرسے ہیں, اے اللہ جو ضروریات ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو وسائل مہیا فرما. اے اللہ کسی تنگی میں مبتلا نہ فرما, اے اللہ خوب خوب بھر کے وسائل عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات عالی پر نظر رکھنے کی توفیق دے. اے اللہ دنیا پر نظر رکھنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. هاي یہ ہاں سنت, ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی, بند نہیں کرنا. وہ یہ ایک تو یہ کتابیں ہیں ہمارے پاس موبائل کے فتنے سے متعلق, اسمارٹ فون سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, یہ وہ بھی لائیے کتاب. اسمارٹ فون سے جو تباہی آ رہی ہے, بدتمیزی, بد اخلاقی, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, اور سمجھو کہ یہ سب پوری کتاب اس میں بہت سی خرابیاں اس میں لکھ دی گئی ہیں. یہ در حقیقت میرے استاد صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے, اور حضرت فیروز احمد صاحب سب واقف ہی ہیں, ان کے اس میں ملفوظات جمع کیے ہیں. انہوں نے جو جو خرابیاں بیان کی ہیں موبائل سے متعلق وہ اس میں سب ہیں. تو اس کو سب لوگ لے جائیں اپنے اپنے گھر میں, وہاں خواتین میں تو بھیج دیا نا. اور بھائی یہ سنتوں کی کتاب ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, ہمارے حضرت کی تعلیم ہے. جس کے پاس نہ ہو وہ ایک ایک مفت میں یہاں ملتی ہے, مفت میں لے لے, مفت چھپتی نہیں ہے, مفت میں لے لے. جیسے ابھی انہوں نے شعر پڑھا کہ اگر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا, اس کی رفتار اللہ کی طرف تیز ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. یہ جس کے پاس نہ ہو لے. ہاں 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 جزاک اللہ. ایک موقع کی سنت ہم ہر مجلس میں بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا. پچھلے جمعے ہم نے سو کر اٹھنے کی سنتیں بیان کی تھیں. آج جو ہے ہم بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں. استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں, تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے. اگر پہلے سے بیت الخلاء میں ڈھیلے کا انتظام ہو تو کافی ہے. اب آگے فرمانے کے فلش پر, آج کل کے ٹوائلٹ میں ڈھیلے نہیں ڈال سکتے, تو فرمایا کہ بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کا مشورہ دیا ہے, ٹوائلٹ پیپر. لیکن اگر صرف پانی سے استنجا کرنا چاہیں تو وہ بھی استنجا صحیح ہے. لیکن اور اگر زیادہ سنت پر عمل کرنا ہو تو چھوٹا سا ٹیشو جیب میں رکھا کریں, اور اس کو جو ہے وہ اور کوئی چیز نہ ہو, دوسرے کاغذ وغیرہ سے استنجا ٹھیک نہیں ہے. ٹیشو پیپر جو ٹوائلٹ پیپر آتا ہے, جو چاہے وہ اپنی جیب میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھ لیا کریں, اور اس سے استنجا کر کے پھر پانی سے استنجا کر لے, تو انشاءاللہ مزید سنت کا ثواب مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں. بیت الخلاء کی دو سنتیں ہیں کہ ہمیشہ سر کو ڈھانک کر جائیں اور جوتے پہن کے جائیں. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. مختصر سی دعا ہے، کتاب لے لیں اس سے یاد کر لیں. ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ دیکھ نہیں پاتے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر رکھتے ہیں. دیکھیں اتنا معمولی سا عمل ہے لیکن سنت کا ثواب ملے گا کہ اندر بیت الخلاء کے اندر جاتے ہوئے بایاں پیر، یعنی الٹا والا. جب بدن کو کپڑے اتاریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کے کھول سکیں کھولیں، تاکہ شرمگاہ کم سے کم کھلے، اتنی کم نہ کھولے کہ ناپاکی لگ جائے، ایسا بھی نہیں، لیکن ضرورت کے مطابق کھولے، زیادہ اپنے آپ کو نہ کھولے. بعض لوگ صرف لنگی پہنے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا، جب استنجا کریں گے تو یہ سب اوپر کا حصہ کھلا رہ جائے گا، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر باہر آ رہے ہیں تو دایاں والا سیدھے ہاتھ والا پیر وہ باہر نکالیں گے، یہ سنت ہے. اور دعا کیا ہے باہر آنے کے بعد؟ بیت الخلاء کے اندر ذکر اذکار دعائیں پڑھنا منع ہے، باہر آنے کے بعد غفران الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایزا دینے والی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر چھوڑ دیں. البتہ تعویذ یا جس کو موم جامع کر، یعنی وہ نظر نہیں آ رہا، جیب میں بھی رکھا ہے لیکن سامنے کوئی کاغذ ایسا رکھا ہے جس سے وہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ چیز پہن کے جانا جائز ہے. رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ نہ کریں. بعض گھروں کے اندر جو کموڈ ہوتا ہے وہ قبلے کی رخ بنا ہوا ہے، غلطی سے وہ منع ہے، بے ادبی ہے. اگر وہ ایسا ہے تو اس کو ٹھیک کرا لینا چاہیے. تو قبلے کی طرف نہ تو چہرہ کریں نہ اس کی طرف پیٹ کریں جب رفع حاجت کریں. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، کوئی بات چیت نہ کریں. پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کرتے وقت استنجے کی جگہ کو بایاں ہاتھ لگائیں، دایاں ہاتھ نہیں لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں. بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی جگہ آڑ میں رفع حاجت کرنی چاہیے جہاں کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کوئی کسی کو دیکھے نہ کوئی دکھائے، ایسی جگہ آڑ میں چلا جائے، دور چلا جائے. پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں، اگر باہر کہیں میدان میں کرنا ہے تو مٹی جذب کرنے والی مٹی کا انتخاب کریں. بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے، سامنے کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے. وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، سنت بھی ہو گئی اور جتنے قدم مسجد کو جائے گا تو اس میں اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لے. فائدے میں لکھا ہے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنت کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.